وعلى ابن عمه ووضيره ووصيه وخليفة نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وارواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. گفتگو کل میں نے آپ کے سامنے یہاں تک پہنچا دی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے سنبھلنے کے لیے کہ انسان اللہ کی نعمت جنت سے محروم نہ ہونے پائے, اللہ نے انسان کے لیے جنت بنائی ہے کہ انسان جنت میں جائے, لیکن خود انسان اپنے کو جنت سے محروم کرتا ہے. اور آیت آپ نے سنی ہوگی کہ ہم نے وارث بنایا ہے جنت کا, تو اس آیت کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جنت سب کے لیے بنائی ہے, لیکن کچھ وہ افراد ہیں جو کفر کر لیتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, اور وہ مثلاً شمر و یزید و صدام و شداد جیسے افراد کے لیے بھی اللہ نے پہلے دن کسی کو جہنمی نہیں بنایا ہے. اللہ نے ہر انسان کو موقع دیا, عقل دی, شعور دیا. حر بھی کربلا میں تھا, حرملہ بھی کربلا میں تھا, دونوں کربلا میں تھے. حر نے اپنے کو بچا لیا, حرملہ نے اپنے کو تباہ کر دیا. تو اب ان روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے ان کو, جنتیوں کو, کچھ ان لوگوں کا حصہ بھی دے دیا جائے گا, اور جو گناہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے ان کو وارث بنا دیا جائے گا. گنہگاروں کی جنت بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جنت جو مل رہی ہے وہ ملکیت اللہ کی, اللہ نے سب کے لیے رکھا تھا. اب جیسے دسترخوان پر آپ نے ہر طرح کے کھانے چن لیے ہیں, لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں, تو آپ نے تو سب کے لیے انتظام کیا تھا, کچھ نہیں کھا پا رہے ہیں. اللہ نے جنت سب کے لیے بنائی تھی, لیکن اس جنت میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا, قتل کیا, مثلا جو نام ابھی میں نے لیے, تو وہ لوگ وارث جنت نہیں ہوں گے. اب میں نے اپنی گفتگو کو کل پہنچایا تھا کہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے دی تھیں, ایک کا نام تھا قرآن مجید اور ایک کا نام تھا عترت. اب آئیے قرآن مجید سے متعلق جو گفتگو کل چل رہی تھی اس کا ایک ٹکڑا آج آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کتاب کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب کتنی اہمیت رکھتی. آج بھی اس کتاب کی اہمیت باقی ہے. کل پیغمبر کی حیات میں مدینے سے جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ ساری قتل و غارت کس بنیاد پر ہوا تھا؟ قتل و غارت کی وجہ صرف یہی تھی کہ ایک دعویٰ رسول اللہ کا تھا اللہ کی زبان میں، پھر قرآن نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن جو میں نے اپنے بندے کو دیا ہے، اگر تم کو شک و شبہ ہے کہ یہ اس کی اس کتاب کے اندر حقیقت کی کوئی باتیں نہیں، اگر تم کو یہ شک و شبہ ہو فاتو بصورت میں مثلے، اس کی جیسی ایک سورہ اس کے جیسا ایک سورہ لے کے آ جاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ کل کے لوگ بھی عاجز تھے، قرآن کا جواب نہیں لا سکے، آج کی دنیا بھی عاجز ہے، اگر عاجز نہ ہوتی تو قرآن جلاتی نہیں، قرآن جلانے کے معنی یہی ہیں کہ عاجز ہیں، عاجز ہیں تو جب کوئی آدمی کسی چیز کو کا جواب نہیں لا سکتا تو یا تو اس کو گرا دیتا ہے یا اس کو جلا دیتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے دو چیزیں دی تھی، ایک کا نام قرآن تھا، کل میں نے قرآن سے متعلق جو باتیں کی تھیں آج اس کا وہ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے انسان جب تک زندہ ہے دنیا میں، زندہ رہنے کے شرائط میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں انسان جیسے ہی زندہ ہے اس وقت تک انجام دے گا، ادھر مرا اب نہ اس پر نماز، اس پر پڑھی جائے گی نماز، وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کے لیے قرآن پڑھا جائے گا لیکن وہ قرآن نہیں پڑھے گا، اس کے لیے دعائیں کی جائے گی مگر وہ دعا نہیں کرے گا، اس کے لیے حج کیا جائے گا مگر وہ حج نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، جتنے بھی ہماری عبادات ہیں یہ ساری کے ساری عبادتوں کا سلسلہ عبادت گزار کی زندگی تک چلتا ہے، لیکن اگر انسان مر گیا تو مر جانے کے بعد سلسلے عبادت بند ہو جاتا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو جاری اور ساری رہے گی۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اس کے لیے اشارہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے سورہ مومنون میں کہ جیسے ہی انسان مر گیا، من ورائہم برزخون الى یوم یبعثون، انسان ادھر مر گیا، جیسے ہی مرا انسان فوراً برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کے معنی ہوتے ہیں پردے کے، انسان مرا تو اب زندہ اور مردہ کے درمیان میں ایک پردہ پڑ گیا، اسی پردے کا نام ہے برزخ۔ قرآن مجید کہتے ہیں ورائہم برزخون الى یوم یبعثون، ہر مرنے والا قیامت تک برزخ میں رہے گا۔ اب جب برزخ میں انسان پہنچ گیا، مر گیا، تو وہاں کے لیے یہ ہے کہ جو بھی برزخ مرا، مرنے والا زندہ کو دیکھتا ہے مگر زندہ مرنے والوں کو نہیں دیکھتا، یہ ہے برزخ کی مختصر سی تعریف کہ جو بھی مر گیا دنیا میں، ہر مرنے والا اپنی دنیا کے زندہ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر مومن مرا ہے، یہ جو ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نہ ہو لیکن بعض ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ صاحب مردہ پکڑ لے گا، نہیں، مردہ پکڑتا کرتا نہیں، مردہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، اس لیے کہ یا مرنے والا مومن ہے یا مرنے والا کافر ہے۔ تو اب اگر مومن مر رہا ہے تو جب دنیا میں اس نے زندگی میں نہیں ستایا تو مرنے کے بعد کیا ستائے گا، اور اگر کہیں یہ کافر مرا ہے تو کافر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جا کر کے، جب دنیا میں اس کو زندگی دی گئی تھی اسی میں جتنا ستانا تھا صدام شداد بن گیا، لیکن اب وہ ستا نہیں سکتا ہے۔ تو مرنے والے زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی اس کا نام ہے برزخ۔ برزخ میں انسان جب پہنچے گا تو قرآن کہتا ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک اس کو برزخ میں رہنا ہے۔ اب ذرا سا وہاں کے اوپر انسان نماز روزے جیسی کیفیت جو اس وقت دنیا میں ہے یہ نہیں رہے گی، لیکن ایک چیز ہے جس کا اس کو وہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچے گا. وہ کون سی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کل کے بعد ہماری اور آج کی مل جائے. برزخ میں جب انسان پہنچتا ہے, مرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے, تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. ادھر مرا کشفنا عنک غطاءک, اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم پردے ہٹاتے ہیں, جیسے ہی پردہ ہٹے گا ملک الموت کو بھی دیکھے گا. جیسے ہی پردہ ہٹا فوراً اس نے اہل بیت کو بھی دیکھا. اب یہاں کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ہے, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کہ اگر حضرت نے خود فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو ہم مومن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور جب وہ کافر مرتا ہے تو اس کے سرحانے کھڑے ہوتے ہیں سر کی طرف. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا ام المومنین, ایسا کیوں ہے کہ کافر کے تو آپ سرحانے کھڑے ہوتے ہیں اور مومن کے آپ مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مجھے دیکھ نہ سکے, اور مومن کے سامنے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں. اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھیے ایک اصول ہے, معمولی سا اصول ہے, میں اس کا تذکرہ کر دوں آپ سے. آپ نے کسی کو سرونٹ رکھا, جب رکھا تو آپ نے اس سے بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے, لنچ ٹائم یہ ہے, کہ ہر روز اس کو بتائیں گے کہ لنچ ٹائم یہ ہے. ایک دن نہ بتائیں گے, جس دن آپ نے اس کو رکھا اس دن بتا دیں گے کہ لنچ ٹائم یہ ہے ہمارے یہاں کا, ڈنر ٹائم یہ ہے ہمارے یہاں کا, آپ ایک دن بتا دیں گے. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے, جب بھی کسی کی روح نکلتی ہے, تو ام المومنین ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کی روح ذرا آہستہ لینا, اس کو اذیت نہ ہونے پائے, اس لیے کہ یہ مییرا چاہنے والا ہے. جب ام المومنین نے اصحاب سے یہ فرمایا تو اصحاب نے فرمایا کہ مولا ہر مرنے والے کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں؟ کہا ہاں, ہر مرنے والے کے سرحانے پہنچ کے اور اس کے سامنے پہنچ کر ملک الموت سے میں یہ کہتا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ ایک دن ملک الموت کو معلوم ہو گیا, بس کافی ہے, ملک الموت تو آپ سے زیادہ افضل نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ بتا دیا فرشتے کو, ملک الموت کو, قبض روح کرنے والے کو, کہ روح کو ہمارے مومنین اور شیعوں کی روح کو آہستہ سے لینا. یہ آپ ہر مرنے والے کے سامنے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ سن لے کہ میں نے اس کی محبت کی تصدیق کر دی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت میں رہے, پتہ نہیں مولا نے ہماری محبت مانی بھی ہے یا نہیں. کہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ مرد موت کے وقت سن لے. اب آئیے, وہاں پہنچا مرنے والا, جب وہاں پہنچا تو اسے احساس ہو جاتا ہے. اور آسان سی بات ہے, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایگزام دینے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ سمجھ جاتا ہے کہ کتنا ملے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جانتا, نہیں, جو بھی کاپی لکھ کر کے تین گھنٹے کے بعد یا یہاں پر جو بھی اصول ہو, جتنی دیر کے بعد اس نے جب سوالات لکھ لیے تو سمجھ تو جاتا ہے کہ میں کس منزل میں ہوں. ادھر موت آئی, مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم آیا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے, جنتی ہیں یا جہنمی ہیں, وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہاں کے اوپر سے بات میری شروع ہوتی ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اعمال کا اندازہ ہو جائے گا, ہر مرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو فیگر بنائی تھی وہ یہ ہے کہ تم کو روزانہ, مثال دے رہا ہوں میں حدیث کو اپنے الفاظ میں, تم کو 4 گھنٹے روزانہ عبادت میں گزارنا چاہیے تھا, 4 گھنٹے. गुजारा है इसने कितने 3.5 घंटे, तो कितनी कमी हुई, 1/2 घंटे की कमी हुई। और ये इस लायक अब नहीं है कि इसको नजात दी जाए, चूंकि 1/2 घंटा हर रोज घटा है इसकी इबादत का। अब यहाँ के ऊपर हुक्म खुदा यह है कि जो लोग भी इस मंदिर में होंगे, परवरदगार आलम उनसे फरमाएगा कि याद रखो, अगर तुम्हारे आमाल दुनिया में कम हो गए हैं और इस लायक तुम हो, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किए जाओगे, इस लायक हो कि तुमको कुछ सवाब मिले, अब वहाँ पर हुक्म होगा कि कुरान मजीद की तिलावत करो। बरज़ख में कुरान मजीद के पढ़ने की ताकीद होगी, और वहाँ के लिए मासूम ने फरमाया कि जब बरज़ख में इंसान पहुँचेगा तो उसको जिनके आमाल में थोड़ी कमी होगी वो अल्लाह के टारगेट तक नहीं पहुँच रहे होंगे, उनको हुक्म दिया इक़रा इरफा, इक़रा इरफा, कुरान पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, कुरान पढ़ो। तो मालूम हुआ कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है कि अगर मरने के बाद भी इंसान से नमाज़ें छूट सकती हैं, रोज़े छूट जाएंगे, हज छूट जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा फुरूए दीन में, मगर कुरान एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी इंसान को पढ़ना पड़ेगा। तो कितना अच्छा है कि दुनिया ही में पढ़ना शुरू कर दे, ताकि बरज़ख में ये कुरान काम आ जाए। अब आइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप तो एडवांस मुल्क में रहते हैं, आप एडवांस मुल्क में रहते हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ के ऊपर सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा कि इस मुल्क में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि कुरान मजीद कहता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तो सलाम फरमाते हैं, जन्नत में ये जो आयत बहुत सुनते रहते हैं आप, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, सुना है नहीं, बारहा सुना है कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत जिसके अंदर नहरें जारी होंगी। अगर चौथे इमाम का बयान न होता तो वजाहत भी नहीं हो सकती थी। ये जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये जन्नत का ग्राउंड फ्लोर है। मासूम ने फरमाया ये ग्राउंड फ्लोर है, अब यहाँ पर नहर अहर जारी होगी, और उसके बाद जन्नत कितने फ्लोर की है वो भी सुन लीजिए, जन्नत कितने फ्लोर की है, उतनी बड़ी तो अभी दुनिया में कोई इमारत भी नहीं बनी है। फरमाया कि दर्जाते आयात के मुताबिक जन्नत के फ्लोर बने हैं। कुरान में 6,666 आयतें पाई जा रही हैं। मालूम यह हुआ कि जन्नत की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 6,666। अब अगर आदमी कुरान मजीद पढ़ता रहेगा तो जितना कुरान पढ़ता जाएगा उतना ही उसका फ्लोर बढ़ता जाएगा। तो अब कुरान मजीद की अजमत और अहमियत। अब उसके बाद इमाम ने फरमाया कि याद रखना, रसूलुल्लाह की हदीस भी यही है कि अगर इंसान कुरान मजीद पढ़ता है तो उसका हाफ़ज़ा कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। कुरान पढ़ने वाले का हाफ़ज़ा, और मैंने उसको आँखों से भी देख लिया, मैं उन मराजे से भी मिल चुका हूँ, मसलन आयतुल्लाह साफ़ी से मिला, 103 साल के थे आयतुल्लाह उज़्मा अराकी, ज़रा सुनने की क़ुव्वत उनकी कम हो गई थी, लेकिन वो अपने ऑफिस में आके बैठते थे रोज़ाना। जब मुझसे मुलाकात हुई मैंने तो उन्हीं ने पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो उन्हें मैंने बताया कि मैं फ़लाँ जगह का हूँ, जैसे ही तो उन्होंने फौरन फारसी के उस शायर के शेर को पढ़ना शुरू कर दिया। 103 साल की उम्र में मैंने मुलाकात की है। अब बताइए ये हाफ़ज़ा क्यों बाकी रह गया, ये हाफ़ज़ा क्यों बाकी रह गया, उसकी वजह यही थी इस हाफ़ज़े के बाकी होने की। قرآن کی تلاوت جو زیادہ سے زیادہ کرے گا کبھی بھی الزائمر کا مریض نہیں ہوگا. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ حضرات کے سامنے جیسے آیت اللہ العظمائے سیستانی, آیت اللہ العظمائے خوئی, آیت اللہ العظمائے خامنئی, اس لیول کے ایک عائل مرجع تھے جن کا نام تھا مرحوم آیت اللہ خونساری. عظمت قرآن سمجھیے, آیت اللہ العظمائے خونساری بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے پیٹ کا آپریشن ہونا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپریشن ہوگا ہوگا, مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا آپریشن جب ہوگا اس کے پہلے آپ کو بے ہوش کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم کو بے ہوش نہیں کر سکتے آپ. تو انہوں نے کہا آپریشن کیسے ہوگا آپ کا؟ تو کہا بے ہوش ہونا ضروری. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا بے ہوش میں. تو ڈاکٹر نے پوچھا بے ہوش کیوں نہیں آپ کو کیا جا سکتا ہے, دوائیں ہیں, انجیکشن ہے, یہ ہے بے ہوش. انہوں نے کہا نہیں, میں بے ہوش نہیں کیا جا سکتا چونکہ لوگ میری تقلید کر رہے ہیں. مرجع کبھی بے ہوش نہیں ہوتا, مرجع کو بے ہوش نہیں کیا جا. یہی سے فرق پہچانیے اپنا اور دوسروں کا. یعنی ہمارا مرجع بے ہوش نہیں ہوتا, مسلمانوں کا نبی بے ہوش ہو سکتا ہے. تو کہا پھر آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ کہا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ میں قرآن میں سورہ ہے سورہ انعام, شروع ہی میں سورہ ہے, میں سورہ انعام پڑھوں گا. جب میں سورہ انعام پڑھنے لگوں اور آپ درمیان میں یہ دیکھیے, میں اس کو جب پڑھوں گا تو اس کی آیتوں پر غور بھی کروں گا, میں اس کے مفہوم کو بھی اپنے ذہنوں میں گردش دوں گا, تفسیر ہمارے ذہن میں آئے گی. اس بیچ میں آپ کام یہ کیجئے گا, ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ آیا ہم اس وقت متوجہ ہیں یا نہیں. تو اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا, چونکہ لمبا سورہ ہے سورہ انعام, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا کہ آیا یہ کاٹنے پر متوجہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پورا آپریشن ہو گیا مگر یہ قرآن کا سورہ پڑھتے رہ گئے. معلوم یہ ہوا اگر انسان قرآن کے سورے کو پڑھ رہا ہے اور مرجع ہے فقط ایک سورہ پڑھا ہے تو اس کے بعد اس پر کوئی حملہ ذہن کی تکلیف کا نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگائیں قرآن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے مطالب کو, اس کے مفہوم کو, اس کے بیان کو انسان سمجھ کے پڑھنا شروع کرے تب جا کے کہیں قرآن انسان کے قلب میں وہ اثر پیدا کر دے گا کہ جو مثال میں نے دی کہ آیت اللہ خونساری کا آپریشن ہو گیا اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب بتائیے اگر ایک مرجع قرآن مجید کے سوروں کو پڑھ کر اپنے آپریشن کے دوران احساس نہیں کرتا تو اب اندازہ لگائیے جو نماز علی پڑھ رہے تھے اس نماز میں کتنا اثر رہا ہوگا. خالق کی بارگاہ میں جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ علی کے پیروں میں ایسا تیر ہے, جب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے علی تڑپ جاتے ہیں, کہا چھوڑ دو, چھوڑ دو علی کے پیروں سے تیر کو نہ نکالو. کہا پھر کیسے نکلے گا؟ کہا جب علی نماز پڑھنے لگے تب تیروں کو نکال لینا. معلوم ہوا کہ جب مرجع کی زندگی میں زخم کا احساس نہیں ہوتا تو جب نماز علی پڑھ رہے ہوں گے تو اس نماز کی عظمت کا کیا کہنا. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, قرآن مجید یہ ہے جو انسانی زندگی میں, جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ایک سورہ مبارکہ کے لیے یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے, سورہ مبارکہ نحل. مہینے میں ایک مرتبہ, روزانہ کی بات نہیں کر رہا, مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں سورہ نحل کو, اس کے اثرات جو بھی ہوں گے وہ بعد میں بتاؤں گا. سورہ نحل کے اثرات کیا ہیں؟ اب آئیے, انسان اگر بلند ہونا چاہتا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, صلوات بھیجنے کے ثواب بہت ہیں. فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم کی چوٹی, پہاڑ دیکھا ہے آپ حضرات نے, پہاڑ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چوٹی. تو فرمایا کہ قرآن کی چوٹی کا نام ہے آیت الکرسی. قرآن کی چوٹی کا نام ہے آیت الکرسی. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو حالت سجدہ میں پڑھ لے, حالت سجدہ میں, ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ, تو مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ سو مرتبہ اگر پڑھ لے, جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کی کامیابی کو نہ دیکھ لے. سو مرتبہ پڑھ لے آیت الکرسی کو, تو اس کے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ وہ چوٹی ہے بالکل. انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسی بلندی پر ہے جس بلندی کا نام آیت الکرسی ہے. اب آئیے عزیزان گرامی, امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا, فرما رہے ہیں امام, شاید میرے نوجوانوں کے لیے یہ حدیث جب تک میں وضاحت نہیں کروں گا اس وقت تک پریشان کن ہوگی, لیکن وضاحت کر دوں گا میں. بزرگوں کے لیے تو نہیں ہے, وہ سنتے رہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ قرآن سے شیطان نے 113 آیتوں کو چوری کر لیا ہے. نوجوانوں کے لیے یہ نئی حدیث ہوگی. امام نے فرمایا کہ قرآن سے 113 آیتوں کو شیطان نے چوری کیا ہے. اب پہلے صلوات پڑھیں گے, دل لگا کے پیچھے والے بھی آگے والے تب سناؤں گا. فرمایا 113 آیتوں کو چوری کیا ہے شیطان نے. وہ 113 آیتیں کون ہیں جس کو شیطان نے چوری کیا؟ کہا بس ہمارے چاہنے والوں میں اور ہمارے نہ چاہنے والوں میں فرق یہی 113 آیت ہے. اب امام نے جب فرمایا تو ابن عباس سے فرما رہے ہیں. ابن عباس زمانہ پیغمبر کے ہیں, مگر ان کی گفتگو کو امام نے نقل فرمایا. تو کہا 113 آیتوں کو چوری کیا ہے ابلیس نے, اور کہا ہمارے چاہنے والے اور ہمارے نہ چاہنے والوں میں فرق یہی 113 آیتیں ہیں. تو پھر بھی ابن عباس کے لیے ذرا گنجلک رہی بات. تو کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے چاہنے والے ہر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا حصہ مانتے ہیں, لیکن ہمارے دشمن وہ ہیں جو ہر سورہ کے اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا حصہ نہیں مانتے, لہذا انہوں نے چھوڑ دیا. جنہوں نے چھوڑا ہے اور اس کو حصہ نہیں مانتے, شیطان نے ان آیتوں کو ان سے چھین لیا ہے. تو عزیزوں, قرآن مجید کا ایک ایک فقرہ, ایک ایک فقرہ عجیب و غریب معنویت رکھتا ہے. اور اگر کسی شخص نے سورہ مبارکہ حمد کو, جس کے لیے یہ ہے کہ نجف میں ایک صاحب تھے اور عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی میں پھر وہ جذبہ اور شوق نہیں ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ تھا, نجف میں پڑھ رہا تھا، مرحوم علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں اس واقعے کو، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے سورہ الحمد کو 70 مرتبہ کسی مردے پر پڑھ دیا، 70 مرتبہ، تو وہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا، حیرت زدہ مت ہونا، ہو سکتا ہے زندہ ہو جائے. اس کو وہ حدیث پیغمبر کی مل گئی، اس نے کہا تجربہ کرنا چاہیے. ایک مکھی کو لیا، حوض میں ڈبو دیا، مر گئی مکھی. جب مر گئی تو پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھتے 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 جب آخری مرتبہ 70 مرتبہ پڑھا، پھر سے وہ مکھی اڑ گئی. معلوم ہوا کہ اگر طالب علم کی زبان سے اگر سورہ الحمد پڑھا جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مردہ مکھی زندہ ہو جاتی ہے. اب آئیے صلوات پڑھنے، تو ایک بات اور عرض کر دوں. یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا ماہ مبارک رمضان کے لیے، کہ رمضان میں اگر کسی نے ایک آیت پڑھی تو اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک آیت پڑھی تو ایک قرآن کا ثواب ملا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ثواب کا سلسلہ رمضان تک رہے گا یا اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ رمضان ہی تک رہتا ہے. مگر کتنا کریم ہے رب العزت، کتنا کریم ہے رب العزت. اس نے کہا تم کو یہ سلسلہ چاہیے، تم چاہتے ہو کہ ایک آیت کا ثواب تم کو ایک قرآن کا ثواب دے دیا کروں. اب وہ پروردگار عالم کا کرم سنیے، مگر پھر ایک صلوات بھیجنا پڑے گا. نہیں ایسے تو نہیں سناؤں گا، کاٹ دوں ابھی سے راستے. اب امام نے فرمایا کہ سنو، یہ پیغمبر کا بھی ارشاد ہے، پیغمبر کے بعد ائمہ طاہرین کا ارشاد ہے، کہ اگر تم ماہ مبارک رمضان والے ثواب کے خواہش مند ہو کہ تم کو ایک آیت کے بدلے میں ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے، تو یہ یاد رکھنا ہر روز ایک مرتبہ 30 آیتوں کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ملک. اگر تم سورہ ملک کو پڑھتے رہو گے روزانہ، تو رب العزت تم کو اس سورہ ملک کے صدقے میں پورے قرآن کا ثواب دیتا رہے گا. پورے قرآن سے مراد ایک آیت میں ایک قرآن کا ثواب. اگر تم نے اس سورہ کو پڑھ لیا تو گویا کہ تم کو ماہ مبارک میں جو اللہ کی برکتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تم کو ملتا رہے گا. مختصر سے ہے، 30 آیتوں کا سورہ ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دل سچے دل سے یہ بتانا کہ واٹس اپ کے اوپر وقت کتنا خرچ کرتے ہو. خالی سچے دل سے بتا دو کہ واٹس اپ کے اوپر وقت کتنا خرچ کرتے ہو. کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم کتنا وقت واٹس اپ پہ دیتے ہیں. بس 5 منٹ کے اندر یہ سورہ تمام ہوتا ہے، 5 منٹ کے اندر یہ سورہ تمام ہو جائے گا. آدمی ایک دن دو دن رک رک کے پڑھے گا، پھر رواں ہو جائے گا. اور واٹس اپ کے اوپر جتنا دو اس کا 10% خالی قرآن مجید کو دے دو، بس صرف 10% دے دو. بس 10% اگر قرآن مجید کو دے دیا تو یہ یاد رکھنا، اب پیغمبر کے بارگاہ میں جب جائے گا انسان تو شرمندہ نہیں ہوگا. پیغمبر سے یہ نہیں کہے گا، پیغمبر یہ شکایت خدا سے نہیں کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بس جتنا واٹس اپ کے اوپر وقت خرچ ہوتا اس کا 10واں حصہ دے دے صرف قرآن مجید کو. تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے دل میں اتر جائے، یہ فقط پیغمبر کے لیے حکم ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک, اللہ نے قلب پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا تھا, لیکن راستہ بند نہیں کیا ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے قلب پر یہ قرآن نقش بن جائے تو تم پڑھتے رہنا, تم پڑھتے رہو گے, حوصلہ تم میں ہونا چاہیے, عطا ہماری طرف سے ہوتی رہے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید سے متعلق. اب بات کل کی تقریر میں کہ اللہ کے نبی نے ہدایت کے لیے دو چیزیں دی تھیں, اور ایک کا نام قرآن تھا جس کی طرف میں نے کل اور آج کی تقریر میں اشارہ کر دیا. اس کے بعد پھر اب کل کے تقریر میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی نے ہدایت کے لیے عطرت بھی دی ہے. عطرت کی شناخت کیسے ہوتی ہے, عطرت پہچانی کیسے جائے گی, مرتبہ کیسے پہچانیں گے, وہ کل عرض کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیے, قرآن سے اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی ناممکن ہے, اور اس ناممکن کو کس نے ثابت کیا؟ خود سید الشہداء نے ثابت کر دیا. کیوں کیا, کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جس وقت رسول اللہ نے قلم مانگا تھا, قلم نہیں نہ دیا گیا, کاغذ نہیں دیا گیا, پیغمبر کو نامناسب لفظ سے یاد کیا گیا, پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, بس یہی کہا ہمارے یہاں سے تم لوگ اٹھ کے چلے جاؤ. کہنے والے نے پیغمبر کے ذہن کو پر حملہ کیا اور کہا کہ یہ اس وقت صحیح ذہن کے آدمی نہیں ہیں. اس وقت پیغمبر کے ارد گرد نواسۂ رسول بیٹھا ہوا تھا, امام حسین موجود تھے. امام حسین نے پیغمبر کی اس بے ادبی کو سنا, اور سننے کے بعد خاموش رہے. سن 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے, سن 61 ہجری میں اس کو امام حسین نے ثابت کر دیا. کہاں ثابت کیا؟ دو جگہ کے اوپر, بادار کوفہ میں بھی ثابت کیا اور بادار شام میں بھی ثابت کیا. بادار کوفہ میں بھی امام نے جب سر سید الشہداء گزر رہا تھا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور جب بادار شام سے گزر رہا تھا وہاں بھی کہہ رہا تھا تلاوت. کیوں تلاوت کر رہے تھے اسے تو مولا جانیں گے, لیکن شاید دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ میں جس نبی کی گود کا پلا ہوا ہوں, اگر گلا کٹ جانے کے بعد میرا ذہن اتنا قوی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, تو یہ یاد رکھنا میرے نانا کے ذہن پر حملہ کرنے والے خود دیوانے ہو سکتے ہیں, میرے نانا کے ذہن کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وقت وہ تھا جب سر سید الشہداء بلند تھا. امام حسین, آج محرم کی 6 تاریخ ہے, اور 6 تاریخ کے معنی یہ ہوئے کہ آج کی تاریخ منسوب ہے اس سے جس کو حسن کی یادگار کہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کہ شہادت کے وقت کی بات ہے, مصائب اگر بڑھ جائے تو آپ حضرات کے دو آنسو اور نکل آئیں گے. میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی تقریر کو تمام کر دوں. عزیزان گرامی, جب وقت شہادت سید امام حسن مجتبیٰ آیا تو گھر کی ایک ایک فرد کو وقت آخر بلایا, اور بلانے کے بعد امام حسین کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا, میرے بعد یہ تمہارے امام ہے. اور امام حسن نے اس وقت محسوس یہ کیا کہ کوئی سسک رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. جب امام نے یہ محسوس کیا تو امام حسین سے پوچھا, یہ کون رو رہا ہے؟ تو جواب دیا جناب زینب سلام اللہ علیہا یا کسی افراد خاندان نے کہ ماں جائے یہ فروا رو رہی ہے. تو امام نے پکارا کہ فروا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا آقا آپ نے سب کو تو حسین کے حوالے کر دیا, میری ایک یادگار قاسم ہے آپ نے اس کو امام حسین کے حوالے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مولا جانے. لیکن بلایا, قاسم کو بلایا, امام حسین سامنے کھڑے ہیں اور ایک جملہ کہا, کہا اے میرے ماجائے حسین, جب تم کربلا میں نرغے آدھا میں گھر جانا تو اس وقت میری طرف سے قاسم کو اپنا فدیہ قرار دے دینا. عدیدان گرامی, جس وقت یہ جملہ کہا, کہنے کے بعد جناب سید الشہداء کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی اور جناب فروا سے کہا, اے فروا ایک وصیت میری ہے, اس کو کھولنا نہیں, جب تم پر کوئی برا وقت آ جائے تب اس کو کھول دینا, اور جو تحریر ہو اس پر عمل کرنا. عدیدان گرامی, کربلا کا واقعہ شروع ہوا اور عاشور کا دن آیا. جب عاشور کا دن آ گیا تو عاشور کے دن جناب قاسم پہنچے امام حسین کی خدمت میں اور امام حسین سے عرض کی کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے فرمایا کہ اے بیٹا تم اپنی ماں کی یادگار ہو, تمہارے وجود سے تمہاری ماں کو ڈھارس ہے, اے میرے لال تم مرنے کے لیے نہ جاؤ. یہ جب اجازت نہیں ملی پلٹ کے اپنے خیمے میں آئے. جو روایت کا فقرہ ہے وہ میں سنا رہا ہوں کہ جناب قاسم جب اپنے خیمے میں پلٹ کے آئے تو دونوں گھٹنوں کے درمیان سر کو رکھ کے زار و قطار رو رہے تھے. ماں جب نے ماں نے یہ کیفیت دیکھی, پہنچی, کہا بیٹا قاسم یہ تم کیوں رو رہے ہو زار و قطار؟ کہا مادر گرامی چچا کی خدمت میں گیا تھا مگر اجازت نہیں دی مرنے کی. جناب فروا کو یاد آیا کہ اس سے بڑا وقت برا کیا ہوگا. امام حسن نے فرمایا تھا فروا اگر کوئی برا وقت آ جائے تو یہ میری وصیت اور یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. اب جو تعویذ کھولا ہے فروا نے, اس میں دو خط تھے, ایک خط قاسم کے نام تھا اور ایک خط سید الشہداء کے نام تھا. قاسم کے نام جو خط تھا کہا اے میرے لال, ارے جب نرغے آدھا میں چچا گھر جائے اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو, اے میرے لال ارے تم اپنے چچا پر میری طرف سے جان دے دینا. عدیدان گرامی, دوسرا خط امام حسین کے نام تھا, امام حسین کا نام جو خط تھا. اب قاسم خوش خوش چچا کے خدمت میں پہنچے, ارے مدتوں کے بعد بھائی کی جو تحریر دیکھی ہے, پہلے تو لپٹ کے چچا اور بھتیجے نے رونا شروع کیا اور جب دیر تک روتے رہے, ارے غش کھا کے زمین پر گرے. زینب خیمے سے نکل کے آئی, کام آ جائے کیا ہوا؟ کہا اے میری بہن زینب, ارے ایسا لگتا ہے خط میں بھیا نے مخاطب کیا ہے, اے حسین تم نرغے آدھا میں ہو گے, اے میرے ماں جائے پیاس کی شدت ہوگی, اے میرے ماں جائے عزیزوں کا داغ اٹھا رہے ہو گے, ارے جب کوئی نہ رہے گا تم اکیلے میدان میں تیروں کے ہجوم میں ہو گے, اے میرے ماں جائے میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. ارے یہ خط کو پڑھا, امام بھتیجے سے لپٹ گئے, لپٹ کے امام نے بھتیجے کو رخصت کیا, رخصت تو کر دیا. رخصت کرنے کے بعد جب امام کا یہ بھتیجا میدان کارزار میں پہنچا ہے, دشمن سے مقابلہ کیا, جب دشمن سے مقابلہ کیا مارد ملعون نے جب گرد لگایا ہے زمین پر گرے, اور جب زمین پر گرے ہیں تو چچا کو پکارا, یا اما ہو درکنی, اے چچا میری مدد کو آئیے, اے چچا میری نصرت کو آئیے. ارے جیسے ہی قاسم نے پکارا ہے امام
چاہتے ہیں قاسم کی مدد کو پہنچے, ادھر دشمن نے یہ چاہا کہ قاسم کے لاشے کو اٹھا کے اپنی فوج کی طرف لے جائے. امام نے جب یہ ارادہ دیکھا ایک بڑا حملہ کر دیا. امام کے حملے کا اثر یہ ہوا, ارے ادھر کی فوج ادھر, ادھر کی فوج ادھر, ارے لاشے قاسم ارے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آیا. امام حسین جو پہنچے ہیں آواز دیا, اے میرے لال ارے تیرے چچا پہ بڑا گرا گزرا, ارے تم مدد کے لیے پکار رہے تھے, ارے جب گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم کہتے تھے یا اللہ ادرکنی, ہر ٹاپ کے اوپر کہہ رہے تھے اے چچا ارے مدد کو آئیے, ارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. ارے جب جسم کے ٹکڑے ہوئے, ارے آبا میں ٹکڑوں کو جمع کیا, لا کے خیمے شہدا میں رکھا, آواز دیا فرما آ جاؤ تمہارا لال بھی میدان کارزار میں کامیاب ہوا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, ماتم حسین.